کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں.
اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى العمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين بالحسنين علي بن ابي طالب. اللهم صل. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين, أما بعد, فقد قال الله سبحانه وتعالى, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صلوات على محمد وعلى آله. جو حضرات انتظامیہ پر ہیں وہ ذرا آوازوں کو کم کریں. قرآن مجید کا وہ سورہ جس میں فردی اور اجتماعی اخلاق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, وہ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ حجرات ہے. جب کبھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ اخلاقی نصیحتیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو کریں تو اسی سورہ کا انتخاب کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اس سورے میں احترام رسول کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, مسلمانوں کو احترام رسول کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. کیونکہ اگر احترام خدا و رسول جس کے پاس نہیں ہوگا وہ کسی اور کا احترام کیا کریں گے؟ ماں باپ کا احترام, بزرگوں کا احترام, بڑوں کا احترام, خاندان کے بزرگوں کا احترام اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ و رسول کا پاس و لحاظ رکھیں. اگر ہمارے نزدیک اللہ و رسول کا احترام نہ ہو تو پھر ہمارے نزدیک ماں باپ کا بھی احترام کوئی معنی نہیں رکھے گا, بزرگوں کا بھی احترام ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھے گا. لہذا سب سے پہلے یہ عرض کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کسی بھی بات میں اللہ و رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، تقوی اختیار کرو کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو مقدم کرنے کی کوشش مت کرو، شریعت کا پاس و لحاظ رکھو، اللہ و رسول کی حکم کی اتباع کرو، اور اپنی خواہشات کا اظہار مت کرو اللہ و رسول کے سامنے کہ میری طبیعت یہ چاہتی ہے. اپنی شخصی رائے، شخصی عقیدہ، ذاتی رائے کو اللہ و رسول کی رائے پر مقدم کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اسلام میں، اور ان سے بڑے مسلمان بننے کی بھی کوشش نہ کریں کہ جتنا کچھ رسول نے بیان کیا ہے اس سے زیادہ کرنے کی بھی ہم کوشش نہ کریں. ان کے سامنے اپنا تقدس نہ دکھائیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں نبی کریم مدینے سے باہر نکلتے ہیں، اور جب شہر کو چھوڑ دیتے ہیں تو ظہر کی نماز کے بعد افطار کر لیتے ہیں، یعنی روزہ کھول لیتے ہیں. جب مسلمانوں نے دیکھا تو کچھ ہی مسلمانوں نے روزہ کھولا، اور باقی مسلمان کہنے لگے کہ ہم سفر کی صعوبتوں میں روزہ رکھیں گے کہ اس کا اجر زیادہ ملے گا، سفر میں بھی روزہ رکھیں گے. جبکہ حضور نے کہا کہ جو سفر میں روزہ رکھے گا وہ گنہگار ہے. جب میں اللہ کا رسول مسافرت کی حالت میں روزہ کھول رہا ہوں تو تم لوگ جو میری اجتماع کرنے والے ہو وہ لوگ کیوں مجھ سے زیادہ تقدس دکھا رہے ہو؟ اور فرمایا آپ نے، اور یہ ایام بھی ایام ولادت با سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ذکر نبی کریم کا ہے، مہینہ نبی کریم سے منسوب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک خود نبی کریم کا مقام اور مرتبہ اللہ سبحانہ تعالی نے اتنا بلند کر کے مسلمانوں کو دکھایا ہے کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ احترام نبی نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالی نے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل بنایا، کبھی مدثر بنایا، کبھی نبی بنایا، کبھی رسول، کبھی امام، یہی نہیں بلکہ کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر بنایا، اور کبھی داعیاً الی اللہ باذنہ سراجاً منیرا بنا دیا کہ اے نبی تم وہ روشن چراغ ہو کہ جس سے ہزار چراغ بھی روشن ہو جائے تو تمہاری لو میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. صلوات. کہ نبی کریم کی ذات سراج منیر ہے، لہذا عظمت رسول کا پاس و لحاظ ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالی نے خود نبی کریم کے لیے جو مقام قرآن مجید میں رکھا ہے وہ کسی اور نبی کے لیے نہیں رکھا. انبیاء کو نام سے پکارا گیا، یا آدم، یا نوح، نام لے کے پکارا ہے، لیکن کبھی بھی ہمارے نبی کو یا محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ درس دیا ہے مسلمانوں کو کہ تم جب ہم خدا ہو کر اپنے نبی تو نام سے نہیں پکارتے تو پھر تم بندے ہو کر مصطفیٰ کو نام سے کیسے پکارو گے؟ کیا نبی کا احترام کرو، نبی کے سامنے زبان مت کھولو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له كقول بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ دیکھو نبی کے سامنے زبان مت کھولو، نبی سے ایسے گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، ورنہ تمہارے سارے کیے کرائے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا. احترام رسول، نبی کریم فرماتے ہیں انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، ہر اعتبار سے رسول عظیم ہیں. ایک تو وہ ہادی ہیں، ایک تو ہماری ہدایت کرنے والے ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رسول ہیں، اس کے علاوہ ہمارے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں، استاد کا درجہ رکھتے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، معلم قرآن ہے، معلم انسانیت ہے، معلم بشریت ہے. ماں باپ سے بھی بڑھ کر نبی کا مقام ہے، وہ اس لیے کہ نبی کی اطاعت نبی کی اطاعت نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت ہے. جس نے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی کی اتباع کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی ہے. یہ مقام ہے نبی کا. ماں باپ کے لیے بھی قرآن مجید میں آیا، قرآن مجید نے جو اخلاق ہمیں سکھائے ہیں، جو انسانیت ہمیں سکھائی ہے، جو آداب ہمیں بتائے ہیں، اس میں ماں باپ کا احترام بھی قرآن مجید نے بتایا. کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے والدین کے تعلق سے. اور جب والدین کی بات آئی تو قرآن مجید نے ماں کی طرف زیادہ توجہ دلائی. کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، کہ اس کی ماں نے اسے حمل میں رکھ کر، حملته امه وهنا لا وهن، مشکل اور کٹھن مراحل سے ماں گزری. وامه كره على كره، حملته امه وهنا لا وهن، فصاله في عامين، اور اس نے دو سال تک تمہیں دودھ پلایا. فصال ہو پی آمین، انشکر لی ولی والدیک و الی المصیر. تو لہذا اب تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو، اس لیے کہ خلق کرنے والا میں ہوں لیکن جس واسطے سے تم خلق ہوئے ہو وہ ماں باپ کا وسیلہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے. کہ بر صغیر کے ممتاز شاعر قیام صاحب کہتے ہیں کہ خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے، گوشت کے ٹکڑوں کو انسان بنا دیتی ہے. خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے، گوشت کے ٹکڑوں کو انسان بنا دیتی ہے. ضد جو کرتا ہے تو پیغام بہار آتا ہے، ماں کو بچے کی شرارت سے بھی پیار آتا ہے. یہ ماں کی اہمیت ہے کہ مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تکتی ہی نہیں۔ تو اسی لیے قرآن مجید نے جب ماں باپ کی طرف توجہ دلائی تو ماں کے رتبے کی طرف مزید توجہ دلائی کہ ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ جب ماں باپ کی بات آئے گی تو ماں کا احترام خصوصی طور کے اوپر ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اچھا، اب جب بات ماں باپ اور اللہ اور رسول سے ٹکرا جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر وہ لوگ یہ کوشش کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ لوگ یہ کوشش کریں کہ تمہیں شرک کی دعوت دیں کہ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ شرک ظلم عظیم ہے، اگر یہ تمہیں شرک کی دعوت دے تو پھر تمہیں چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت ایسی صورت میں نہ کریں۔ اگر وہ لوگ نمازوں سے روکیں، روزے سے روکیں، حکم خدا کی اطاعت سے روکیں، واجب نماز سے روکیں، واجب حج سے روکیں، تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اگر رسول کی اتباع سے منع کریں تو ان کی بات نہیں سننا ہے۔ نہیں سننا ہے تو اس کا مطلب ان کے ساتھ زیادتی کرنا ہے۔ کافر ماں باپ کے ساتھ بھی زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک اور نیک برتاؤ کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ایک امیر گھرانے کا لڑکا جس کو ماں باپ شرک کی دعوت دے رہے تھے، گھر چھوڑ کے آ جاتا ہے حضور کے پاس ایک ہی جوڑے میں۔ اس کا نام حضور نے عبداللہ رکھا تھا۔ یہ عبداللہ، اس کے پاس بس ایک ہی جوڑا تھا، دو تولیے تھے، ایک کو دھوتا تھا ایک کو ستھاتا تھا۔ اس طرح سے اس نے مسجد میں زندگی گزاری، اللہ و رسول کی اطاعت کی خاطر گھردار چھوڑ دیا۔ آپ حضرات تھوڑے سکوت کی رعایت فرمائیں، جو میری ماں بہنیں پیچھے ہیں وہ لوگ رعایت کریں، یہاں آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، آپ حضرات اس طرف توجہ دیں۔ میں گفتگو کو سمیٹوں کہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی کریم کا احترام کرو جس طرح سے تم اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہو، بلکہ ماں باپ سے بھی زیادہ، اس لیے کہ ماں باپ تمہیں دنیا میں لانے کا وسیلہ بنے، لیکن محمد و آل محمد تمہیں دین اور نجات کا سبب بنیں گے، نجات کے لیے وسیلہ بنیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم دنیا میں آئے تو ماں باپ کا وسیلہ، اور جب جنت میں جائیں گے تو نجات کے لیے بھی دو وسیلے ہوں گے، ایک قرآن کا وسیلہ اور ایک اہل بیت کا وسیلہ۔ یہ ان دو وسیلوں کے ذریعے سے ہمیں نجات ملے گی۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، یہ صرف وادیاں نشین لوگ ہی ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ بھی رعایت نہیں کرتے تھے نبی کریم کے سامنے۔ لہذا قرآن مجید نے عمومی طور پر یہ کہا کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند کریں، اپنی آوازوں کو دھیمی کریں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی سے ایسے گفتگو نہ کریں جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، ورنہ ہوگا کیا، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، پھر تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ اب یہ تاریخ میں تلاش کرنا ہوگا کہ کس نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا، اور کس نے کہا کہ ان الرجل لیحجر، یہ شخص ہزیان بک رہا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم کی قدر توہین، قرآن مجید کہتا ہے کہ تم انہیں محمد نہ سمجھو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کسی کو اپنی بزم میں بلائیں تو رسول ہیں، یہ کسی کو اپنی بزم سے اٹھائیں تو رسول ہیں۔ ان کے رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی زندگی کا کوئی بھی عمل رسالت سے جدا نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب اس کے مقابلے میں ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اب لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیمی کر لیتے ہیں نبی کی آواز پر، ان کے لیے کتنا اجر ہے۔ اور فرمایا آپ نے، اللہ اور رسول کے احترام میں، مجلس کے احترام میں، قرآن مجید کے احترام میں، ذکر حسین کے احترام میں، جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیمی کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی اجر ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیمی کر لیتے ہیں رسول کے احترام میں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے ایمان اور تقوی کے لیے، ان کے قلوب کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ ان الذين يقدون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ صرف احترام جس نے کیا، اس کی مغفرت بھی ہے، اس کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کون لوگ تھے جو نبی کریم کا اتنا احترام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ زیادہ رہتے ہیں نا قریب میں، وہ لوگ احترام کم کرتے ہیں، جو لوگ دور رہتے ہیں وہ لوگ احترام زیادہ کرتے ہیں۔ روز ملنے سے احترام کم ہو جاتا ہے، قریب جانے سے احترام کم ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے جسم سے بدبو آتی ہے، جتنا قریب جائیں گے بدبو زیادہ آنے لگے گی، اسی لیے کہتے ہیں کہ قریب مت جاؤ بدبو سونگو گے۔ اور فرمایا آپ نے، لیکن جس کے وجود سے خوشبو آ رہی ہو، جس کے وجود سے عبادت کی، اطاعت کی، حلم کی، حکمت کی، عصمت کی خوشبو آ رہی ہو، جو اس کے قریب جتنا جائے گا اتنا احترام زیادہ کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، جو سب سے زیادہ نبی سے قریب تھے، انہوں نے ہی سب سے زیادہ نبی کا احترام کیا۔ یہ ہے نبی کریم کا معجزہ، کہ نبی کریم کے وجود سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ علی نبی کے قریب سے کبھی دور ہوتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ نبی کریم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ کہتے تھے کہ میرا مشام ریح نبوت سے معطر ہوتا ہے، میرا مشام ریح نبوت سے موثر ہوتا ہے. میں کبھی نبی کریم کو چھوڑ کے نہیں جاتا, سفر ہو کے ہزار خانہ ہو کے ویرانہ, جہاں بھی جس جگہ بھی, محراب میں ہو کے ممبر پہ, جہاں بھی مصطفیٰ ہوں, مصطفیٰ کو تنہا علی ابن ابی طالب نے نہیں چھوڑا, سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہتے تھے. غور فرمایا, قرآن مجید تعلیم دے رہا ہے عزیزان گرامی, غور فرمایا گا. میں بڑی تیزی سے آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. وہ لوگ جو آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں, یا محمد یا محمد, باہر آؤ باہر آؤ, ان کی اکثریت لا يعقلون کی ہے, یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ولو انہم صبروا لکان خیرا لہم, اگر وہ لوگ صبر کرتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے باہر نہ آ جاتے, ان کے لیے بہتر تھا. اور فرمایا آپ نے, اگر آپ کسی کا احترام کرتے ہیں تو آپ کی شرافت کا پتہ چلتا ہے, آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, اس سے آپ کے خاندان کا شجرہ اور آپ کے خاندان کا عطا پتہ چلتا ہے, آپ کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں, آپ کا کردار ظاہر ہوتا ہے. اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو ملے گا. اگر آپ اس وقت تک انتظار دیکھتے جب تک کہ نبی خود سے باہر نہ آ جائے, لکانا خیر اللہ, ان کے لیے بہتر تھا. اگر نبی کا احترام نہ کرے تو عظمت نبی میں حرف نہیں آئے گا, ان کی شرافت کھل کے سامنے آ جائے گی. انہیں نبی قرآن انہیں اخلاق سکھا رہا ہے مسلمانوں کو. غور فرمایا آپ نے. دیکھیے اب یہاں سے بہت اہم باتیں ہیں جس کی جو گزارش کرنے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے. یہ قرآن کی یہ آیتیں میں آپ کو سنانا چاہتا تھا جو ہمارے درمیان میں سب سے زیادہ جس کی اشد ضرورت ہے, جس کی وجہ سے ہمارے درمیان ہزارہا ہزار جو اختلافات اور یہ جو آپس کی رسہ کشیاں یہ سب جو ہوتی ہیں, جن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں, اس کی طرف قرآن توجہ دلا رہا ہے کہ ہمارے جھگڑے جو ہیں اس کی اساس کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, کیوں ہوتے ہیں یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے رنجشیں کیوں بڑھتی ہیں, کیوں لوگ ایک دوسرے سے ملنا نہیں پسند کرتے جبکہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں, ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں, لیکن جھگڑا کرتے ہیں, اختلاف رکھتے ہیں, بدگوئی کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اس کی اساس کیا ہے. اور فرمایا کہ بہت اہم بات ہے, قرآن مجید کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, ان جاءکم فاسقون, نوجوان بچے بھی سن رہے ہیں, ان جاءکم فاسقون بنبئن فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اور فرمائیے گا, قرآن مجید کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والو, ان جاءکم فاسقون, اگر کوئی فاسق شخص آ کر تمہیں کسی بات کی خبر دے, کسی بات کی اطلاع دے, کوئی بات تمہیں سنائے, تو تم کیا کرو, اس کی بات کو یوں ہی نہ مان لو. معمولاً ہوتا ہے نا کہ آپ کے سامنے کوئی آ کے کہتا ہے فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا. اچھا ایسا کہہ رہا تھا, اور کیا کہہ رہا تھا, کیا یہ بھی کہہ رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ آپ کو قتل کر دیں گے, آپ کو مار ڈالیں گے. اچھا قبل اس کے کہ وہ مجھے مارے میں ہی اس کو مار ڈالوں گا, یہ ہوتا ہے. قرآن مجید کہہ رہا, یاد رکھیے نوجوان متوجہ ہوں, اس آیت کو اگر ہزار مرتبہ بھی پڑھا جائے تو کم ہے, اس لیے کہ ہزار ہا ہزار جھگڑوں کی بنیاد یہی ایک بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے, ان جاءکم فاسقون, اگر کوئی فاسق شخص آ کے تمہیں کسی بھی بات کی اطلاع دے, چاہے وہ میسج دے, چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، چاہے اخبار کے ذریعے سے، چاہے جو ہے فون کے ذریعے سے، چاہے خود شخصی طور کے اوپر آ کے آپ سے کہے، فاسق شخص آ کے آپ سے کہے کوئی بات کی خبر دے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فتبینوا، اچھی طرح سے اس پہ تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات سن کے کسی قوم پر اٹیک کرو اور اس کے بعد اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت، کہ ناواقفیت کی بنیاد پر آپ کسی قوم پر، کسی گروہ پر، کسی انجمن پر اٹیک کرو اور اس کے بعد فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور اپنے کیے کرائے پر آخر میں نادم ہو جاؤ اور پشیمان ہو جاؤ اور معافی چاہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، کسی نے ہمیں غلط اطلاع دی تھی آپ کے بارے میں، غلط بات آپ کے بارے میں سنائی تھی، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. قبل اس کے کہ یہ معذرت کی بات آئے، اچھی طرح سے اس کی خبر پر تحقیق کر لیے ہوتے تو یہ پشیمانی نہ اٹھانی پڑتی. اس آیت کی شان نزول بھی میں سنا دیتا ہوں. شان نزول یہ ہے کہ ولید ابن عقبہ ابن معیط، ولید ابن عقبہ جس کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس نے حالت نشہ میں صبح کی نماز دو رکعت سے چار رکعت پڑھانے کا تقاضا، چار رکعت پڑھا دیا تھا، کہا تھا اور کہو تو اور پڑھا دوں، اور نہیں فرمایا آپ نے، دو کے چار پڑھا دیے، یہ غلطی نہیں ہے، حالت نشہ میں جو دو کو چار پڑھایا یہ غلطی ہے. یہ شخص جو فاسق ہے، یہ فاسق شخص جاتا ہے زکات لینے کے لیے، عامل زکات بن کر بنی مستلق کے پاس، بنی مستلق کے شریف لوگ جب آتے ہیں زکات دینے کے لیے، دوڑے دوڑے کہ کوئی نبی کا فرستادہ آیا ہے مسلمانوں کے پاس سے، بزم مسلمین سے کوئی آیا ہے تو زکات دینے کے لیے وہ لوگ دوڑے دوڑے آئے استقبال کے لیے، چور کی داڑھی میں تنکا، یہ سمجھا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، شاید اس کی کوئی دیری نہ کوئی دشمنی رہی ہو کبھی، تو یہ سمجھا کہ یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، وہیں سے فرار کر گیا، واپس مدینہ چلا گیا اور جا کر کہنے لگا، اور وہ بھی کیسے مسلمان جو حضور کے اطراف میں رہتے تھے، بات بات میں تلوار نیام سے نکال لیں، آیا اور آنے کے بعد کہا کہ بنی مستلق نے زکات دینے سے انکار کر دیا. انکار تو انکار، وہ لوگ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں تو اپنی جان بچا کے آیا ہوں. یہ بات سن کر نبی کریم بھی رنجیدہ ہوئے، اور قریب تھا کہ اصحاب تلواریں کھینچ لیتے اور حملے کی تیاری شروع کر دیتے. قرآن کی آیت آئی، نبی کریم نے اپنے خاص لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ اصل ماجرا کیا ہے، کیا یہ لوگ واقعی مارنے کے لیے آئے تھے، یہ سمجھ انہوں نے غلطی کی ہے سمجھنے میں، اور فرمایا آپ نے بات کہاں سے کہاں چلی گئی، وہ لوگ آئے تھے استقبال کرنے کے لیے، یہ سمجھا کہ یہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں اور زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں، آ کے نبی کریم کو غلط اطلاع دیتا ہے، مسلمانوں کو جھوٹی خبر دیتا ہے جس کی بنیاد پر تلواریں کھنچ جاتی ہیں، قریب تھا کہ حملہ کر دیتے اور قتل و غارت گری ہو جاتی. اور فرمایا قرآن مجید نے کہا کہ اگر کوئی فاسق شخص آ کر تمہیں خبر دے، یہ تو سوچو کہ خبر کس نے دی ہے، اطلاع کس نے دی ہے آپ کو. ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا، اچھی طرح سے چھان بین کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ پھر تم اپنے کیے کرائے پر نادم ہو، پشیمان ہو جاؤ آخر میں، پوری قوم کو پشیمان ہونا پڑتا ہے آخر میں. بتائیے آپ غلط خبر کی بنیاد پر کہ عراق میں ایک کیمیکل ہے حملہ کر دیا جاتا ہے، اور جب حملہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کوئی کیمیکل ہتھیار یہاں نہیں ملے، ہم پشیمان ہیں۔ ارے آپ کی پشیمانی نے 10 لاکھ لوگوں کی جانیں لے لی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خبر دی کس نے تھی، کس نے خبر دی اور کس کو خبر دی؟ خبر دینے والے بھی فاسق، جس کو خبر دی گئی وہ بھی فاسق، سارے فاسقوں نے مل کر جھوٹ کا پلندہ بنایا اور ایک ملک پر، ایک معصوم ملک پر، ایک نہتے ملک پر حملہ کر دیا، اور آخر میں کہا کہ ہم پشیمان ہیں۔ ایسی ہوتی ہے بات؟ غور فرمائیے گا۔ اب آئیے، قرآن مجید بہت ہی آپ کے ذہنوں کو قریب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، غور فرمایا آپ نے، اس سے پہلے ایک آیت ہے، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ میں سورہ حجرات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جہاں تک پڑھ سکا میں، کیونکہ میرے پاس بھی وقت محدود ہے، اس محدود وقت میں مجھے اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر اللہ کا رسول ہر بات میں تمہاری بات ماننے لگے، تمہاری خواہشات کا اتباع کرنے لگے تو لَعَنِتُّمْ، تم خود مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ اور فرمایا یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان میں ہے، تم اللہ کے رسول کی بات سنو، اللہ کے رسول سے یہ تقاضا مت کرو کہ ہماری خواہش یہ ہے رسول اللہ، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی عجیب عجیب خواہشیں تھیں حضرات کی، کہ یہ جو بڑا بت ہے نا لات، اس کو 3 سال تک چھوڑ دیجئے، ہم 3 سال تک پرستش کریں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے، یہ جو نماز ہے یہ ہم پر سے اٹھا لیجئے، یہ رسول سے تقاضا کر رہے ہیں۔ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان خود اللہ کا رسول موجود ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر ہر بات میں یہ تمہاری بات کا اتباع کرنے لگے تو تم خود مشکل میں پھنس جاؤ گے، لَعَنِتُّمْ، تم خود مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، جبکہ اللہ نے تمہارے دلوں کو نور ایمان سے مزین کر دیا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، ولیکن حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمۃ واللہ علیم حکیم۔ غور فرمایا آپ نے کہ تمہارے قلوب کو اللہ نے نور ایمان سے مزین کر دیا، فطری طور پر انسان کو ایمان سے، سچائی سے، صداقتوں سے، حقیقتوں سے محبت ہوتی ہے، اور اللہ نے فطری طور پر تمہیں کفر و فسق و فجور سے دور کر دیا ہے، کہ تمہیں بری باتیں اچھی نہیں لگتی، تمہیں اچھا آدمی اچھا لگتا ہے، اچھی بات اچھی لگتی ہے، تمہارے قلوب کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہارے قلوب کو نور ایمان سے مزین کر دیا ہے، کہ تمہارے دلوں میں عشق رسول پایا جاتا ہے، عشق آل رسول پایا جاتا ہے۔ ہمارے دلوں میں محبت آل رسول ہے، یعصوب الدین والمسلمین کی محبت ہے، امیر مؤمنین و امام المتقین کی محبت ہے، قائد غر محجلین کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں محبت ہے، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، اور سرتپا اسد اللہ، ولی اللہ، اور تمام اولیاء، اوصیاء، اوساد و اقصاد کی محبت ہمارے دلوں میں ڈلوا دیں. اللہ نے مومن کے دل کو ایسا بنایا ہے، حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بغض کفر و نفاق ہے. علی ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے، آن سے خوبہ ہمیں دارن تو تنہا داری. علی سے محبت خوبیوں سے محبت ہے. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ خوبیوں سے محبت کرتا ہے، برائیوں سے نفرت کرتا ہے. دشمنان اہل بیت سے نفرت کرتا ہے اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے. یہ ہر مسلمان کی پہچان ہے. بات شیعہ سنی کی نہیں ہے. کوئی شیعہ اس وقت تک شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ آئے، اور اس وقت تک کوئی سنی سنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہ آئے. اور سنی کو دشمن اہل بیت کہنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ تو جو دشمنی کرتے ہیں انہیں تکفیری کہا جاتا ہے، انہیں خارجی کہا جاتا ہے، انہیں ناصبی کہا جاتا ہے. اور خوارج سے دشمنی یہ سنیوں کا وتیرہ بھی ہے، شیعوں کا وتیرہ بھی ہے. دشمنان اہل بیت سے شیعہ بھی نفرت کرتے ہیں، سنی بھی نفرت کرتے ہیں، بلکہ سنی زیادہ نفرت کرتے ہیں. اس وقت تکفیریوں کے مقابلے میں کون ٹھہرے ہوئے ہیں آپ بتائیے، ہمارے شہر میں کون ٹھہرے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن کون ہے جو مقابلہ کر رہا ہے تکفیریوں کا؟ خارجیوں سے کون نبرد آزما ہے؟ ہمارے یہی تو بھائی ہیں، یہی تو ہمارے مشائقین ہیں، یہی تو ہمارے خانقاہ والے ہیں، یہی تو ہمارے علماء اہل سنت ہے کہ جو اس وقت تکفیریوں کے مقابلے میں کیا مجال ہے کہ حیدرآباد کے اندر وہابیت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے یا ہمارے برادران اہل سنت کی چین بنا کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ کسی کو اندر آنے ہی نہیں دیتے شہر میں؟ جو زمانے سے ہمارے ذاکرین نے متوجہ کیا، لیکن آپ لوگ متوجہ ہی نہیں ہوئے. مرحوم ہمارے ایک ذاکر تھے جو کہتے تھے کہ بھئی ان لوگوں سے بچو جو بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہنتے ہیں، جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے، جو معراج رسول کی روح جسمانی معراج کے قائل نہیں ہیں. یہ ساری باتیں کہتے تھے تو ہم اس کو کدھر لے جاتے تھے؟ یہ ساری باتیں ہم اہل سنت کی طرف موڑتے تھے، جبکہ ان کا اشارہ اہل سنت کی طرف کبھی نہیں ہوتا تھا. ہماری مجلسوں میں ہم نے کبھی بھی اہل سنت کو دور نہیں کیا، لیکن ہماری لوگوں کی سمجھ میں غلطی پیدا ہوئی. لوگ سمجھ نہیں پائے کہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. کوئی مسلمان دشمن اہل بیت نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی، آپ اپنے ذہن سے بات نکال لیجئے. اس لیے کہ دشمن کو ناصبی کہا جاتا ہے اور ناصبی اور خارجی کو نجس کہا جاتا ہے. اور فرمایا آپ نے عزیزان گرامی، یہ اس آیت کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. اگر مجھے وقت نہیں ملے گا تو میں آیتیں چھوڑ دوں گا، بعد میں انشاءاللہ پھر کسی وقت میں وہ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. قرآن مجید کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کا دو گروہ آپس میں لڑنے لگے، غور فرمائیے گا وَإِن طَائِفَتَانِ، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کا دو گروہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے تو ان کے درمیان میں صلح کراؤ. میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کل کہیں گے کہ میں نے یہ کہا ہے, میں نے نہیں, قرآن کہہ رہا ہے. اور ان آیتوں کی طرف آپ نے توجہ ہی نہیں کی. قرآن کہہ رہا ہے ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت احداہما علی الاخرى. اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر اگر زیادتی کیا ہے, اور فرمایا ایک گروہ نے اگر دوسرے گروہ پر زیادتی کی ہے تو آپ کا فریضہ کیا ہے؟ تماشائی بن کے بیٹھے رہیں, خالی دونوں میں دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر تماشا دیکھیں, یا جلتی پر اور تیل چھڑکیں, کیا کریں آپ؟ آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ وہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما, ان کے درمیان اصلاح کراؤ. فإن بغت احداہما علی الاخرى, اگر آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ نے دوسرے گروہ پر زیادتی کی ہے تو فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر اللہ, تو اس گروہ سے آپ جھگڑا کریں, آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ تم کیوں ان سے جھگڑا کر رہے ہو, ان سے لڑے آپ. فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, اتنا جھگڑا کریں کہ آخر میں وہ حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. فَإِنْ فَاعَتْ, جب وہ حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں, فَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان کے درمیان میں اصلاح کراؤ. کیسے؟ فَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, عدالت کے ساتھ. وَاقْسِطُوا, اور عدالت سے کام لو, جذبات سے کام مت لو, احساسات سے کام مت لو. کسی کے دباؤ میں آ کے فیصلہ مت کرو, عوام کے پریشر میں آ کے حکم مت دو. وَاقْسِطُوا, عدالت سے کام لو. اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, اس لیے کہ اللہ عدالت سے کام لینے والوں کو پسند کرتا ہے, اور جب ناانصافی ہوتی ہے تو اس کی عذاب میں سب گر جاتے ہیں. جوانوں کی اموات ہوتی ہے, ناگہانی اموات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, عذاب الہی گھیر لیتا ہے. اگر روئے زمین پر چھوٹا سا بھی ظلم ہوتا ہے, امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ تمہیں سات اقلیم تمہارے حوالے کی جائیں گی, صرف ایک چوٹی کے منہ سے دانا نکال لو, تم اتنا بڑی ظلم کسی پر نہیں کرو. امیر المومنین کہتے ہیں صلاح و ذات البین, آپس میں میل ملاپ کا قائم رکھنا اور ایک دوسرے کو ملانا اتنا ثواب رکھتا ہے کہ صلاح و ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام, مستحب نماز اور روزے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے. آپس میں میل ملاپ کو برقرار رکھنا صلاح و ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. میں بڑی تیزی سے اگر آپ اجازت دیں تو بس ایک دو آیتیں میں پڑھوں گا, کیونکہ بہت اہم آیتیں ہیں, اس کے بغیر ہمارے خواتین کو, ہمارے مردوں کو پیغام نہیں ملے گا. کیا لے کے جائیں گے آپ یہاں سے؟ یہ قرآن کی یہ دو آیتیں اگر آپ لے کے چلے گئے تو یہ آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے تحفہ ہے. اپنی نسلوں کو تحفے میں دیجئے, یہ آیتیں نسلوں کو تحفے میں دیجئے. کردار بدل جائے گا, معاشرہ بدل جائے گا, پورا کردار بدل جائے گا. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان دو آیتوں پر انسان توجہ دے تو پورا معاشرہ بدل جائے گا, ہماری تہذیب بدل جائے گی, ہمارا کلچر بدل جائے گا, مدینہ فاضلہ میں ہم تبدیل ہو جائیں گے. یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, لا یسخر قوم من قوم, کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائیں, غور سے سنیں, لا یسخر قوم من قوم, ہم بیٹھے بیٹھے کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں, چائے خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں, گناہوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, گناہوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, چبوترے میں بیٹھے ہوئے ہیں, گناہوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لا یسخر قوم من قوم, دیکھیے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, آنکھوں کے اشاروں سے بیٹھے بیٹھے ادھر دیکھ کے مذاق, ادھر دیکھ کے مذاق. لا یسخر قوم من قوم, حرام ہے, قرآن کہہ رہا ہے لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, کوئی گروہ کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائے, کوئی انجمن کسی انجمن کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم, عسى ان یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے کہ تم جن کا
مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو.
اور فرما رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے
ولا نساء من نساء, عورتیں سنیں میری ماں بہنیں سنیں, ولا نساء من نساء, نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں, کیونکہ یہ مذاق اڑانا مردوں سے زیادہ عورتوں میں پایا جاتا ہے معذرت کے ساتھ. ولا نساء من نساء, نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں, عسى ان يكن خيرا منهن, ہو سکتا ہے کہ تم جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو. عسى ان يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا انفسكم, ایک دوسرے پر تام تشنی مت کرو, ایک دوسرے پر ملامت مت کرو. ولا تنابزوا بالالقاب, اور برے ناموں سے ایک دوسرے کو مت پکارو. ہم عید کے دن یہ گناہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکار کے ہنستے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے حرام ہے, گناہ میں اضافہ ہوتا ہے. اگر آپ پیش نماز ہیں تو آپ کی عدالت چلی جائے گی, گناہگار ہو جائیں گے. مسجد کے مصلی ہیں تو فاسق ہو جائیں گے آپ. کسی کو برے القاب سے مت پکاریے, کسی دہشت گرد گروہ کا نام کسی پر مت لگائیے. اگر وہ آپ سے ناراض ہے تو آپ کی عاقبت خراب ہو جائے گی, آپ کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا, آپ کی عدالت ثابت ہو جائے گی. آپ اگر مومن ہیں تو آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا, آپ مجلسیں کرائیں گے مجلسیں قبول نہیں ہوں گی, اس لیے کہ آپ گناہگار ہو جائیں گے. مذاق ہے معاشرے میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا حرام ہے. خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑنے کا اتنا گناہ نہیں ہے مومن کے دل کو توڑنے کا اتنا گناہ. ولا تناوزوا بالالقاب, بئس اسم الفسوق بعد الایمان, اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد جس کو فجور کا نام ہی غلط ہے. ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون, اب جو توبہ نہیں کرے گا, یاد رکھیے جس نے بھی گناہ کیا تھے اگر اس نے توبہ نہیں کیا, ومن لم يتب, برے القاب پہ یاد کیا, ایک دوسرے کی ملامت کی, ایک دوسرے کی برائی کی, اس کے بعد توبہ بھی نہیں کیا, ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون, اس کا شمار ظالموں میں ہوگا. اور فرمایا اس کا شمار ظالموں میں ہوگا, اور ظالموں کو علی برداشت نہیں کرتے. امیر المومنین کہتے ہیں وللظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم سے جھگڑا کرو مظلوم کی مدد کرو. فرمایا میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, بہت ساری روایتیں ذہن میں آ رہی, میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف آیتیں سناؤں آپ کو, کیونکہ تقریر سے انسان بور ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی آیتوں سے انسان اوچاٹ نہیں ہوتا. ایک مرتبہ نہیں, ایک سورے کو آپ ہزار مرتبہ بھی پڑھیں تو آپ کا دل اٹھتا ہے. کم لگا رہا ہوں, اگر آپ اجازت دیں, میرے پاس ابھی 10 منٹ باقی ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور آیت سنا رہا ہوں, صرف ترجمہ کر رہا ہوں, تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, تشریح نہیں کر رہا ہوں, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, یہ جڑو آیتیں ایک ساتھ, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان لانے والوں. آپ کہہ رہے ہیں ہم کو کیوں سنا رہے ہیں, ہم تو مومن ہیں, قرآن مومنوں ہی کو اتار رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, اپنے کو مومن کہنے والو, اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانیوں سے بچو, اس لیے کہ ان بعض الظن اثم, بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہیں. ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا, کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, اور ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو, کہ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی مت کرو. غیبت الگ ہے, تہمت الگ ہے,
تہمت و الزام یہ ہے کہ اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، آپ تہمت لگا رہے ہیں، یہ تہمت ہے. غیبت یہ ہے کہ اس میں وہ چیز پائی جاتی ہے لیکن وہ چھپ کے کر رہا ہے، آپ لوگوں میں برملا کر رہے ہیں، اس کو اس کی عزت کو اچھال رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو. بعض لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں بس ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، آنکھیں گاڑے میں، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا لڑکا کیا کر رہا ہے، ان کی لڑکی کیا کر رہی ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں. ولا تجسسوا، تجسس مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتمو، تم کراہیت کرو گے. واتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. آیتیں اور بھی ہیں، میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا. میں گفتگو کو یہیں پر روکتے ہوئے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ یہ پیغام ہے اسلام کا، یہ تعلیمات ہیں اسلام کی، اور یہ تحفہ ہے اسلام کا کہ آپ اگر مسلمان ہوئے ہیں تو اسلام آپ کو اس طرح سے سنوارنا چاہتا ہے، تربیت کرنا چاہتا ہے. بے تربیت مسلمان نہیں ہوتا ہے، بد اخلاق مسلمان نہیں ہوتا ہے، بدتمیز مسلمان نہیں ہوتا ہے، بے حیا مسلمان نہیں ہوتا ہے، جھوٹا مسلمان نہیں ہوتا ہے، مشرک مسلمان نہیں ہوتا ہے، خیانت کار مسلمان نہیں ہوتا ہے، تہمت لگانے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے، عزت اچھالنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے، برائی کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے. جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جب مسلمان نہیں ہے تو مومن کہاں سے ہو گیا؟ اور جب مومن نہیں ہے تو پھر متقی کہاں سے ہو گیا؟ جنتی کہاں سے ہو گیا؟ عزیزان گرامی، یہ نام نہاد مسلمان، یہ نام نہاد، دیکھیے آپ ایمان اگر لے آئے تو ایسا نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ کا امتحان نہیں ہوگا. احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، میں رب سے مصائب دے رہا ہوں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو ایمان لانے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایترکو وہم لا یفتنون، اور ان سے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ آپ بتائیں، آپ مومن ہو گئے تو اب آپ سے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ آپ آخری کلاس میں پہنچ گئے، ترتیب کے ساتھ گئے ہوں یا اچک کے بیٹھ گئے ہوں، آخری کلاس میں آ کے بیٹھ گئے، نہ مسلمان ہوئے، نہ انسان بنے، نہ مسلمان بنے، آخری کلاس میں آ کے آپ بیٹھ گئے، مومن بن گئے، تو کیا آپ سے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ امتحان نہیں لیا جائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ اپنے کو مومن کہتے ہیں نا، ہم ان سے ضرور امتحان لیں گے، ہر ایک کا امتحان لیں گے، استقامت کا امتحان، صبر کا امتحان، بغیر امتحان لیے ہوئے ہم عہدے نہیں دیتے، بغیر امتحان لیے ہوئے صبر کا امتحان، استقامت کا امتحان، شجاعت کا امتحان، عبادت کا امتحان، آندھیاں چلیں گی صبر کرنا ہوگا، طوفان آئیں گے صبر کرنا ہوگا، حملے ہوں گے ممالک پر صبر کرنا ہوگا، زلزلے آئیں گے صبر کرنا ہوگا، اور فرمایا جاؤ. لیکن کتنے ایسے کمزور ایمان والے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، ان کی زبان سے کفر جاری ہو جاتا ہے، کہتے ہیں قدرت کی یہ ستم ظریفیاں دیکھو، قدرت کا یہ ظلم دیکھو، نعوذ باللہ، اللہ کو ہمیں سے امتحان لینا تھا. تو کیا آپ مومن نہیں ہیں؟ آپ نے پھر ایمان کا دعویٰ کیوں کیا؟ اگر آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو یقیناً آندھیاں چلیں گی، یقیناً طوفان آئیں گے، اس کے مقابلے میں آپ کو ثابت قدم رہنا ہوگا، حملے ہوں گے، تیر برسیں گے، تلواروں کا مے برسے گا، آپ کے سامنے آپ کے بچے شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے مومن ہیں اور کتنی مومنہ ہیں، کتنی مومنہ ہیں۔ ایک لوتا بیٹا، کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بیچارے افغانستان کے مومنین فاطمیون میں، حالانکہ حیدریون میں بھی زینبیون میں بھی ایسے واقعات دیکھے، لیکن میں نے جو واقعات پڑھے، یہ جو حرم کا دفاع جن لوگوں نے کیا ہے، حرم زینب زینب کا، آپ لوگ تو صرف زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، جان دینے کے لیے آپ میں سے کوئی نہیں گیا، لیکن جو ہمارے بھائی جو گئے ہیں جان دے کر، جنہوں نے بچا لیا ہماری عزتوں کو، بچا لیا ہماری عظمتوں کو، بچا لیا ہماری آبرو، بچا لی، آج ہم سر اٹھا کے جی رہے ہیں۔ داعش کا خاتمہ کر دیا گیا، کس نے کیا؟ آپ نے کیا، ملنگوں نے کیا، کس نے کیا؟ یہ جھوٹے دعوے داروں نے کیا، کس نے کیا یہ حرم کا دفاع؟ کس نے اپنی جانیں دی؟ کس کے جوان کٹے؟ ہمارے گروہ کے لوگ کٹے نا، ہمارے ماننے والے کٹے نا، حسن نصر اللہ کے لوگ کٹے، آیت اللہ خامنائی کی بات سننے والے کٹے، خون کس نے دے کر روزے کو بچایا؟ آپ نے بچایا یا رہبر کے ماننے والوں نے بچایا؟ سلام بھیجو اس رہبر کو کہ اللہ نے تمہاری قوم میں ایسا رہبر پیدا کیا، دوسری قومیں رچ کر رہی ہیں۔ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے لیڈر دیے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم پر حملہ ہوگا تو ہم ایسے بیٹھ کے یہاں درس نہیں دیں گے، بلکہ فوجی وردی پہن کے خود میدان میں نظر آئیں گے۔ کتنے مرتبہ فوجیوں نے حسن رسول اللہ کو دیکھا ہے، فوجیوں نے دیکھا ہے اپنے درمیان، جہاں تیر برس رہے ہیں ہماری زبان میں، جہاں پر توپ گولیاں برس رہی ہیں، وہاں پر اس میدان جنگ میں حسن رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ قاسم سلیمانی ایک ایسے لیڈر ہیں، یہ کسی کے پاس ہے ایسے لیڈر کو تو بتائیں۔ عزیزان گرامی، آج کتنی بوکھلاہٹ کے شکار ہو گئے، یہ کیوں اتنی بوکھلاہٹ ہو گئی ہے؟ داعش کے خاتمے نے ان کی نیندیں حرام کر دی، ان سے ایسے ایسے کام سرزد ہو رہے ہیں کہ ان کی بدنامی اور رسوائی کا سبب بن رہا ہے۔ یقیناً ہم کامیاب ہو گئے، امریکہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، اسرائیل بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، مسلمانوں کی عزت میں اضافہ ہو گیا، لیکن کس کی وجہ سے ہوا؟ مسلمانوں، حیدر کرار کے ماننے والوں کا احترام کرو کہ ان کی وجہ سے عظمت اسلام بچی ہے، کل حیدر کی وجہ سے اسلام بچا تھا، آج حیدر کے ماننے والوں کی وجہ سے پورا اسلام بچا ہوا ہے۔ مسجد اقصی کی حفاظت ہماری وجہ سے ہو رہی ہے الحمدللہ، لبنان کی وجہ سے، ایران کی وجہ سے، عراق کے تجانوں کی وجہ سے، قاسم سلیمانی کی وجہ سے، حسن نصر اللہ کی وجہ سے اس وقت مسجد اقصی کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اور کسی کو اگر خوف ہے تو انہی سے خوف ہے، جس طرح سے جنگ احزاب میں خوف تھا تو بس علی سے خوف تھا، علی سے خوف تھا۔ علی جب زندہ رہ گئے، عمر بن عبد العزیز کو پٹک دیا، تب معلوم یہ ہوا جب تک علی رہیں گے اسلام کا خلافت نہیں ہو سکتا، اسلام کا خلافت نہیں۔ بس عزیزان گرامی، وہ علی جو فاتح خیبر ہیں، امتحان علی سے بھی لیا گیا، امتحان علی سے بھی لیا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں مومنین سے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ارے امیر المومنین بھی امتحانات کی منزلوں سے گزرے، بعد رسول کیا ہوا، اہل دل سے کہہ رہی ہیں یہ مورخ کی زبان، بعد پیغمبر ہوئی تھی کس طرح سرگوشیاں، کیا دبے پاؤں چلے اس کے سازشوں کے کاروان، ہاں انہی سازشوں میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا. عزیزان گرامی، نبی کریم کی آنکھ بند ہوتے ہی امتحان شروع ہو گیا. مسلمانوں کا بھی امتحان ہوا، مومنین کا بھی امتحان ہوا، اصحاب کا بھی امتحان ہوا. کتنے لوگ بے طرف ہو گئے، کہا ہم سے کیا مطلب تھے. اور فرمایا آپ نے، شہزادی نے علی کا ہاتھ پکڑا، بس آخری جملے، شہزادی نے علی کا ہاتھ پکڑا، مدینے کے ہر گھر پہ دستک لگائی. کیا پوچھا؟ کہا حل ترک ابھی یوم الغدیر القوم لأحد عذرا، کیا میرے بابا نے کسی پر کوئی عذر باقی چھوڑا تھا غدیر خون میں؟ حل ترک ابھی یوم غدیر القوم لأحد عذرا، کیا کوئی عذر باقی رہ گیا؟ کیا حجت تمام نہیں کر دی گئی؟ کیا غدیر میں حجت تمام نہیں ہو گئی؟ حل ترک ابھی یوم غدیر القوم لأحد عذرا، کیا تم نے غدیر میں نہیں دیکھا؟ مصلحت کے شکار ہو گئے، خاموش ہو گئے. کہاں حق غضب ہوا، اٹھو. کہاں علی کا ہوا نا، ہمارا تو نہیں ہوا. کہاں سارا عالم اسلام عذاب کی گرفت میں آ جائے گا. روئے زمین پر اگر ظلم ہوگا تو اس ظلم کی حدیں دور دور تک جائیں گی. سیدہ کہہ رہی تھی مدینے کا ظلم مدینے میں محدود ہو کے نہیں رہے گا. سیدہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ظلم مدینے میں ہوا ہے اس کی لہریں کربلا تک جائیں گی. خشت اول چون ہے معمار کچھ تا سوریا میربت دیوار کچ، وہ پہلا ظلم جو زمین پر ہوگا، وہ پہلی اینٹ اگر غلط رکھی جائے گی اس کے بعد سوریا تک دیوار کچ ہی کچ اٹھتی رہے گی. اسلام کی پوری دیوار الٹی اٹھے گی. تم اٹھو، مسلمان نہیں اٹھے. اصحاب کا امتحان ہوا، بولنے والوں نے بولا، احتجاج کرنے والوں نے احتجاج کیا. احتجاج کا جواب کیسے دیا گیا؟ ابو ذر کو شہر بدر کیا گیا تو چھوڑنے کے لیے نہ جائے، لیکن علی پہنچ گئے حسنین کے ساتھ. کیا نہیں ہوا، کیا نہیں ہوا مدینے میں؟ آپ نے کربلا کا ظلم تو سنا لیکن مدینے کا ظلم نہیں سنا. اگر مدینے میں یہ ظلم نہ ہوا ہو، ظلم نہ ہوا ہوتا تو کربلا تک بات نہ جاتی. یہ جرأتیں کیسے بڑی، یہ خیمے میں آگ لگانے والے یہ جرأتیں کہاں سے لے کے نکلے؟ اگر سیدہ کا گھر مدینے میں نہ جلا ہوتا تو کربلا میں خیام حسینی میں آگ نہ لگتی. خیام حسینی میں جو آگ لگی ہے، کربلا میں بھی ایک علی تھا، مدینے میں بھی ایک علی تھا. مدینے میں بھی ایک یتیمہ تھی، کربلا میں بھی ایک یتیمہ تھی. اگر مدینہ کی یتیمہ کو رونے دیا جاتا تو کربلا کی یتیمہ پہ یہ ظلم نہ ہوتا. مدینہ کا علی اتنا مجبور ہے کہ گلے میں رسن ڈال کے پھینکا جاتا. فاتح خیبر سر کو جھکایا ہوا ہے اور نگاہوں کے سامنے ناموس. فاطمہ زہرا کے دروازے پر آگ اور لکڑیوں کا انبار جمع ہوا ہے. کون علی کی بات سننے والا ہے یہاں مدینے میں؟ کون علی کا احترام کرنے والا ہے یہاں مدینے میں؟ کس کو علی کی پرواہ ہے یہاں پر؟ ارے علی سلام کرتے ہیں تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے مدینے میں. لیکن کیا نبی کی بیٹی کی بھی حرمت ختم ہو گئی مسلمانوں کے نزدیک؟ کیا فاطمہ زہرا کی بھی عزت نہیں رہی مسلمانوں کے نزدیک؟ ارے نبی کی ایک لوتی بیٹی نے کہا، علی میں آگے بڑھ کے دیکھتی ہوں کہ ان کے دل میں کتنا نبی کا احترام ہے. ابھی معلوم ہو جائے گا. اگر یہ نبی کا احترام کرتے ہیں، نبی سے ان کے دلوں میں محبت ہے، تو یقیناً وہ بے
ان کی بیٹی کی حرمت کو بچانے کے لیے یقیناً کھڑے ہو جائیں گے. معلوم ہوگا کہ ان کے دل میں نبی سے کتنی محبت ہے, ابھی پتہ چل جائے گا. فاطمہ آتی ہے دروازے کے پیچھے اور کہتی ہے کہ تم جانتے ہو یہ کون سا گھر ہے,